الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. دروشری پڑھ لیجیے سو حضرات. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد علی آلہ و صحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حج کے عالمی اجتماع سے پاکستان سے گئے ہوئے مسلمان واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حجاج کرام کے اس عمل کو اور حرمین شریفین کی زیارت کو اپنے حضور میں قبول فرمائے. برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت جاری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ان کی نصرت فرمائے، اور عالمی زمین اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کا احساس ذمہ داری بیدار فرمائے. انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ کسی خطبے میں گفتگو کریں گے. آج میں ایک خاص عنوان پر آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. ماہ ستمبر پاکستان کی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم ہے. ایک یہ کہ قیام پاکستان کے 18 سال بعد 6 ستمبر 1965 کو ہندوستان نے ملک کے مختلف سرحدی محاذوں پر وسیع پیمانے پر جنگ کا آغاز کیا. دشمن کے مضموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم نے مثالی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت سے ہم اس جنگ کے خوفناک نتائج سے بہت حد تک محفوظ رہے. آپ میں سے کئی اس جنگ کے غازی یہاں موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے نظریاتی اور اس کی بین الاقوامی سرحدوں پر موجود دشمنوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے. ماہ ستمبر ایک اور تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے، اور یہ المیہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس حوالے سے بہت حد تک خاموش رہا، اور وہ یہ کہ 30 جون 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی. جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعوی نبوت بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے کے مترادف ہے، لہذا اس دعوے کی تصدیق کرنے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس مطالبے پر قومی اسمبلی کے پورے ایوان کو خصوصی کمیٹی کی حیثیت دے کر کارروائی کو خفیہ قرار دے دیا گیا۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم میں سے بعض لوگ نادانی میں یا دانستہ طور پر قادیانیوں کو مسلمانوں ہی کا ایک گروہ سمجھتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ایوان کی 2 ماہ تک کارروائی جاری رہی۔ ان 2 ماہ میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں۔ علماء کرام کی طرف سے اراکین اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی ایک کتابچہ فراہم کیا گیا، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر مبنی قرآن و سنت کی تعلیمات کو واضح کیا گیا۔ اسی طرح قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں نے اپنا لٹریچر ممبران اسمبلی میں تقسیم کیا۔ اس دور کے قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر کو اسمبلی کے ایوان میں اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا۔ چنانچہ 11 روز تک مرزا ناصر اپنا وضاحتی بیان دیتے رہے۔ اس دوران ان سے 42 سوالات ہوئے، جن کے جوابات دینے کا انہیں آزادانہ تفصیلی موقع فراہم کیا گیا۔ لاہوری قادیانیوں کے سربراہ صدر الدین سے 7 گھنٹے تک سوال و جواب کر کے ان کا نقطہ نظر معلوم کیا گیا۔ 28 اگست کو لاہوری گروپ پر سوال و جواب کی بحث مکمل ہوئی۔ اس دور کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانیوں کے دونوں سربراہوں سے دینی اور مذہبی حوالے سے ہٹ کر معاشرتی اور سماجی اور پاکستانیت کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے، تاکہ اراکین اسمبلی کو معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو اور قادیانی گروپس بھی اپنے وضاحتی بیانات کے حوالے سے پورا اطمینان حاصل کر سکے۔ بالآخر 5 اور 6 ستمبر 1974 کو اس دور کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے اسمبلی میں ایوان میں تفصیلی بیان دیا، اور اس بیان میں انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان کی 2 ماہ سے جاری تمام بحث کو سمیٹا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو شام 4 بجے قومی اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہوا، اور 4:35 پر ایوان اسمبلی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروپس کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا ترمیمی بل منظور کیا۔ آئین کی دفعہ 260 کی شک نمبر 2 کے بعد شک نمبر 3 کا اضافہ کیا گیا اور یہ الفاظ آئین کا حصہ بنے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں. اور یہ طے ہوا کہ یہ ایکٹ آئین یعنی ترمیم دوم جو ہے ایکٹ 1974 کہلائے گا اور یہ پھر فوراً نافذ العمل ہوگا. اس ترمیمی بل کے متفقہ طور پر پاس ہونے کے بعد اس دور کے وزیر اعظم جناب بھٹو مرحوم نے ایوان کے قائد کی حیثیت سے 27 منٹ کی ایک وضاحتی تقریر کی جو بڑی تاریخی حیثیت کی حامل ہے. اس ترمیمی بل کے متفقہ ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ جن ممبران نے 73 کے آئین کی تشکیل کے وقت اختلاف کرتے ہوئے دستخط نہیں کیے تھے انہوں نے بھی اس ترمیمی بل پر دستخط سب کی. اجلاس کے آخر میں وزیر اعظم، قائد ایوان اور اپوزیشن کے لیڈر خان عبدالولی خان بھی گرم جوشی سے بغلگیر ہو گئے اور اس طرح یہ قرارداد 1973 کے آئین سے بھی زیادہ متفق علیہ قرار پائی. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ تفصیل اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ آج بھی حقائق سے بے خبر، خود کو بہت باخبر سمجھنے والے اور خود کو باخبر سمجھنے کے خبط میں مبتلا کچھ لوگ قادیانیوں کو مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کو علماء کی جذباتی تقاریر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر توجہ دیجئے چونکہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، نظریاتی مسئلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت کوئی مذہب یا دین نہیں بلکہ ایک سازشی تحریک ہے. نواب راحت سعید خان چتھاری، یہ صوبہ اتر پردیش کے گورنر تھے، ان کو ایک انگریز دوست نے لندن کے قریب جنگل میں موجود ایک ادارے کی سیر کراتے ہوئے بتایا تھا کہ 1920 میں رنگیلا رسول نامی کتاب راج بال سے اس ادارے نے لکھوائی تھی. اسی طرح اس سے کئی برس پہلے ہندوستان میں جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا بھی یہی ادارہ تھا اور اس کی کتابیں، مرزا کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 84-86 کے قریب ہے. اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی. قادیانیت برطانوی استعمار کا بر صغیر میں پیدا کردہ ایک بڑا فتنہ ہے اور یہ گروہ جن مقاصد کے لیے کھڑا کیا گیا ان میں بنیادی طور پر یہ 3-4 مقاصد تھے. پہلا مقصد، امت مسلمہ میں نظریاتی انتشار پھیلا کر اتحاد امت کو پارا پارا کیا جائے، اور دوسرا بڑا مقصد جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ مرزا کے اشعار ہیں کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ یوں جذبہ جہاد کو امت سے نکالنے کی ایک مضموم سازش، اسی تحریک کے پس پردہ کوشش سے آج پاکستان میں لفظ جہاد ہمارے ہاں اپنی معنویت کھو بیٹھا ہے۔ ہم اگر یہ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں تو مچھروں کے خلاف یعنی ملیریا کے خلاف جہاد۔ تیسرا بڑا مقصد، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے دلوں سے نکالنا یا مان کرنا۔ اور چوتھا بڑا مقصد، برطانوی حکومت کی خیرخواہی اور حمایت کا جذبہ پیدا کرنا۔ چنانچہ مرزا نے خود اپنی کتاب البریہ کے شروع میں اشتہار واجب الاظہار عنوان کے تحت 20 ستمبر 1897 میں یہ بات لکھی تھی کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا وفادار اور خیرخواہ ہے۔ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ برٹش گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیرخواہ آدمی تھے، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن نے تاریخ رئیسان پنجاب میں کیا ہے۔ اور 1857 میں انہوں نے، یعنی 1857 کی جنگ آزادی جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانے غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ پھر میرے والد کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر سرکاری خدمات میں مصروف رہا، اور جب تمو ایک جگہ کا نام ہے کہ گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ میرا بھائی سرکار انگلشیا کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ یعنی پورا خاندان برٹش گورنمنٹ کا مسلسل معین اور مددگار رہا۔ اس تحریری اقتباس سے مرزا کے خاندان کی برطانوی حکومت سے وفاداری مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس گروہ کی اعتقادی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا اس کو ذہن میں جگہ دیجیے۔ مرزا قادیانی نے تقریباً 75.5 سال عمر پائی ہے، 75 سال 6 ماہ اور 10 دن، اور اس کی زندگی کے 3 اہم دور ہیں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو بہت سے اشکالات خود بخود رفع ہو جائیں۔ زندگی کے 3 دور بہت اہم ہیں۔ پہلا دور جو 1875 سے 1880 تک رہا، اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت اور عظمت، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نبوت کو عقلی دلائل سے ثابت کرنے، اسی طرح مسیحیت اور سناتن دھرم اور آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید کرنے والے مبلغ اسلام کے طور پر سامنے آئے۔ چنانچہ آج بھی قادیانی کسی نئے آدمی کو مرزا سے متعارف کرانے کے لیے اس دور کا لٹریچر پڑھنے کو میسر کرتے ہیں. اور 1879 میں 79 میں براہین احمدیہ نامی کتاب لکھنے کا اعلان کیا, ملک بھر میں اس کے لیے چندہ جمع کیا. اس زمانے میں مسلمان نے 2,00,000 روپے جمع کیے, فراہم کیے, اور یہ کہا کہ اس میں صداقت اسلام پر 300 دلائل پیش کروں گا. کتاب کی 1980 سے 1984 تک کے دوران میں 4 جلدیں چھپ سکیں, اور مرزا بشیر احمد انہی کے خاندان کے ایک فرد ہیں, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس ساری 4 جلدوں میں صرف ایک دلیل بیان ہوئی ہے اور وہ بھی نامکمل طور پر بیان. دوسرا دور 1880 سے 1900 تک ہے, 1880 سے 1900 تک کا ہے. براہین احمدیہ کی تحریر کے دوران بھی یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پر الہامات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے. چنانچہ 1880 میں پہلی مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ میں مامور من اللہ ہوں, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے امر کے تحت مجھے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. 1882 میں یہ دعویٰ کیا کہ میں مجدد امت ہوں. البتہ اس وقت تک براہین احمدیہ میں مرزا یہ لکھتے رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات حقیقت میں خاتم الرسل ہیں, اور اب کسی جدید شریعت اور کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں. 1882 تک اپنے لٹریچر میں یہ بات لکھتے رہے. 1891 میں فتح الاسلام نامی کتاب لکھی, جس میں پہلی مرتبہ حکیم نور الدین کے مشورے پر خود کو مثیل مسیح یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. فتح الاسلام کے صفحہ نمبر 9 پر یہ بات لکھی کہ میں صلیب کو توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ کلمات دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر فرمائیں گے, میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے. لوگوں نے کہا کہ حدیث میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دمشق میں اتریں گے, تو جواب میں یہ کہا کہ دمشق کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں یزیدی مزاج کے لوگ رہتے ہیں بخیل, اور قادیان میں بھی چونکہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں لہذا یہ بھی دمشق ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ وہ 2 زرد چادریں اوڑھ کر اتریں گے, تو کہنا اس کا جواب یہ دیا کہ 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں, جو ایک اوپر کے دھڑ میں ایک نچلے دھڑ میں, اور میرے جسم میں 2 بیماریاں ہیں. اوپر کے دھڑ میں یہ کہ مجھے دوران سر اور مرگی رہتی ہے, اور نچلے دھڑ میں یہ کہ مجھے سلسل بول یعنی مسلسل پیشاب کی بیماری ہے, میں دن میں کبھی 100 مرتبہ پیشاب کرتا ہوں. پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے, حدیث میں یہ آتا ہے, تو جواب میں قادیان کے مشرقی حصے میں مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ 1900 میں ہوا, اور 1903 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. مرزا کی زندگی میں تعمیر مکمل نہیں ہو سکی. مرزا بشیر الدین محمود جو ان کا پہلا خلیفہ قرار پایا ہے اس نے اس کا افتتاح کیا. یہ دوسرے دور کی میں نے بات کی ہے. تیسرا دور 1900 سے شروع ہوتا ہے. 1900 ان کی زندگی میں یہ تیسرا دور ہے جس کا آغاز ہے. یہاں پر مسیح موعود سے ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں حضور کا سایہ ہوں, ظلم اور بروز ہو ان کا ان کی فوٹو کاپی. مرزا نے ندوۃ العلماء کے نام خط میں لکھا، میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ قرآن اور تورات اللہ کا کلام ہے، اور میں اللہ کا ذلی اور بروزی طور پر نبی. 1901 میں، حضرات یہ تاریخی حقائق ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے، اور اسی لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے ستمبر کے حوالے سے. 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا کہ قرآن کریم کی سورۃ فتح کی جو آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی قرار دیا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کلمہ تبدیل نہیں کیا، تو مرزا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کتاب کے صفحہ نمبر 158 میں یہ بات لکھی کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں سارا وجودی وجودہ، میرا وجود ان کا وجود بن گیا ہے. من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما رہا، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں اور مجھے دیکھ نہیں پایا. پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو کلمہ بدلنے کی ضرورت پیش آتی. 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، چنانچہ قادیانی شاعر ظہور الدین اکمل گجرات کا رہنے والا، اس نے مرزا کی تعریف میں ایک نظم کہی جو فریم شدہ صورت میں مرزا کو پیش کر کے ان سے شاباش حاصل کی. اس نظم کے الفاظ ذرا سنیے. نظم میں کہا گیا، غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. خود مرزا کے اپنے اشعار جو حقیقت النبوہ کتاب کے سر ورق پر درج ہیں فارسی کے اشعار ہیں، آنچ دادس ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام. وہ ہستی اللہ کی ذات جس نے ہر نبی کو نبوت کا جام عطا کیا ہے، اس نے مجھے بھی یہ جام پورے طور پر عطا کر دیا. انبیاء گرچہ بودا ان بسیر، من بعرفا زی کم ترم نکسے. انبیاء بہت سارے آئے ہیں لیکن اللہ کی معرفت میں میں ان میں سے کسی سے کم تر نہیں. مرزا نے اپنی زندگی خصوصاً آخری دور میں اپنی تحریروں میں اپنے بارے میں 86 کے قریب دعوے کیے. ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا، میں سارے تفصیلاً ذکر نہیں کرتا، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، جبکہ امت مسلمہ کا قرآن و سنت پر مبنی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل. اور سن لیجئے، قرآن کریم کی 100 آیات، قرآن کریم کی 100 آیات، خود قرآن کریم سارے کا سارا، لیکن خاص طور پر قرآن کریم کی 100 آیات
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی 210 احادیث ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے. 36 احادیث نبویہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے 36 ارشادات ایسے ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ آئے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. سورہ احزاب میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے برد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو مذکر اولاد تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رحلت کر گئی. قاسم بھی فوت ہو گئے، طیب طاہر بھی فوت ہو گئے، عبد اور ابراہیم بھی فوت ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا سلسلہ میرے بعد منقطع ہو گیا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. اللہ تعالی نے آپ پر نبوت مرتبے کے لحاظ سے بھی ختم کر دی اور زمانے کے لحاظ سے بھی ختم کر دی. زمانے کے لحاظ سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں اور مرتبے کے لحاظ سے بھی نبوت کے مراتب میں اعلیٰ ترین مرتبہ جس ہستی کو اللہ نے نصیب کیا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات ہے. حضرت ثوبان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ میری امت میں کچھ جھوٹے فریبی اور دجال اور کذاب کھڑے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. قرآن کریم میں اب ذرا غور کیجئے، قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفات میں سے اور ان کی نشانی میں سے یہ نشانی ذکر کی گئی ہے بالکل آغاز میں، سورہ بقرہ کے آغاز میں، ابتدائی آیات میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ بہت سے انبیاء اور رسل تشریف لائے، مجھ سے پہلے آئے. 20 آیات قرآنیہ میں، 20 آیات قرآنیہ میں من قبلے کا لفظ ہے، من قبلے کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اور امتوں کا ذکر ہے. پورے قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی من بعدے کا لفظ نہیں آیا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو باوجود کہ وہ اس کے ماننے والے نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج کے بھی قائل تھے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا، اور یہ کہہ لیجئے کہ تاریخ اسلامی کا پہلا اجماع ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص مرتد ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے خالد ابن ولید کی قیادت میں یمامہ میں لشکر بھیجا اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک المناک سانحہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہیں آئی. اتنے لوگ تو دور نبوی کی جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے کہ اس موقع پر شہید ہوئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیت کے بارے میں زیادہ تر مخالفانہ ماحول علماء کا پیدا کردہ ہے اور یہ ایک مسلمانوں ہی کا گویا گروہ ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ خدا را اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال موجود ہے تو ان حقیقتوں کے سامنے آ جانے کے بعد اس خیال کو نکال دینا چاہیے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف علماء کرام مفتیان شریعت اسلامیہ بلکہ پاکستان کے پاکستان کی ذیلی اور اعلی عدالتوں نے پاکستان کی ذیلی اور اعلی عدالتوں نے بحث اور جرح کے پورے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ 7 فروری 1935 قیام پاکستان سے پہلے بہاولپور کی ایک عدالت میں ایک تاریخی مقدمہ درج ہوا، ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس مقدمے میں ہندوستان بھر سے مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین گواہی کے لیے آئے، دارالعلوم دیوبند سے مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کو بلایا گیا، بیمار تھے، چار پائی پر لیٹے ہوئے گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ اور گواہی دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ میری زندگی میں نہ ہو، میں اس سے پہلے فوت ہو جاؤں، لیکن اگر میں مر بھی جاؤں تو میری قبر پر آ کر جج کا فیصلہ ضرور سنا دینا، چونکہ یہ فیصلہ یہی ہوگا کہ قادیانی غیر مسلم۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، محمد اکبر خان ڈسٹرکٹ جج بہاولپور نے طویل تر بحث اور جرح کے بعد 1935 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 3 جلدوں پر مشتمل یہ مقدمہ بہاولپور چھپا ہوا موجود۔ پھر 25 مارچ 1954 میں میاں محمد سلیم سینئر سول جج راولپنڈی نے قادیانیوں کے خلاف یہ فیصلہ دیا عدالتی کہ یہ غیر مسلم ہے۔ پھر 3 جون 1955 کو شیخ محمد اکبر سول جج ڈسٹرکٹ راولپنڈی نے فیصلہ دیا کہ امت کا اجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ پھر 22 مارچ 1969 کو شیخ محمد رفیق گوریجا سول جج فیملی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ یا مسلمان عورت کا قادیانی مرد کے ساتھ نکاح اس لیے ناممکن ہے کہ یہ قادیانی غیر مسلم۔ پھر 13 جولائی 1970 میں سول جج سمارو جیمز آباد ضلع رحیم یار ضلع میرپور خاص نے فیصلہ دیا کہ قادیانی متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت۔ پھر 1972 میں ملک احمد خان کمشنر بہاولپور نے قادیانیوں کو امت سے الگ ایک گروہ قرار دیا۔ پھر 1972 میں چودھری محمد نسیم سول جج رحیم یار خان نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمانوں کے شعار اختیار نہیں کر سکتے، انہیں عبادت گاہیں الگ بنانے کا حق نہیں ہے۔ 28 اپریل 1973 کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرارداد منظور کی۔ 10 اپریل 1974 مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی دعوت پر دنیا بھر کی مسلمان تنظیموں کی ایک کانفرنس مکہ مکرمہ میں ہوئی، جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی 140 مسلم تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی، اس موقع پر متفقہ طور پر 140 تنظیموں کے نمائندہ لوگوں نے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے یہ اتفاق کی رائے ظاہر کی کہ قادیانیت اسلام اور غیر اور اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک. پھر 19 جون 1974 کو صوبہ سرحد کی اسمبلی کے ممبران نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرارداد پاس کی، اور پھر 7 ستمبر 1974، جس کی وجہ سے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ فیصلہ دیا جس کی تفصیل میں آغاز میں بیان کر چکا ہوں. پھر 24 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس ضیاء مرحوم کے زمانے میں جاری ہوا. اس آرڈیننس کو لاہوری اور قادیانی دونوں مرزائی گروہوں نے وفاقی شریع عدالت میں چیلنج کیا. 15 جولائی 1984 کو سماعت شروع ہوئی. 21 روزہ سماعت کے بعد وفاقی شریع عدالت کے ججز نے 12 اگست 1984 کو متفقہ فیصلہ دیا کہ تمام قادیانی، خواہ وہ لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہوں یا ربے والے گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمانوں کی تمام اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ غیر مسلم گروہ. میرے بزرگوں اور دوستو، امت محمدیہ کی قادیانی کے بارے میں یہ رائے بہت بعد میں سامنے آئی. غور کیجئے اس بات کو، 1935 میں سب سے پہلا فیصلہ ہوا ہے، اس سے پہلے علماء کے فتاوی آئے تھے، لیکن یہ رائے بہت بعد میں سامنے آئی، جبکہ مرزا نے اپنی زندگی میں یہ بات ایک اشتہار میں چھپوا دی تھی کہ کل مسلمان جو مرزا کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج. یہ بات کی باتیں ہیں جو عدالتوں کے فیصلے ہیں. مرزائیوں سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ دنیا بھر کے کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ہمیں کافر اور خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. جبکہ سنیے یہ بات، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائی بعد کے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، جنہیں یہودی نبی نہیں مانتے. اس لیے کسی عیسائی کو یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں. میری بات ذرا غور سے سمجھیے. اسی طرح ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، لیکن نئے نبی یعنی ان کے بعد آنے والے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، جن کی نبوت پر عیسائی ایمان نہیں لاتے. اس لیے کوئی عیسائی کسی مسلمان کو عیسائی کہلانے کا حق نہیں دیتا. اسی طرح مسلمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن مرزا کو جو بعد کا نبی ہے اسے نبی نہیں مانتے، جبکہ قادیانی بعد میں آنے والے مرزا کو نبی مانتے ہیں. تو جیسے یہودی کسی عیسائی کو یہودی نہیں مانتا اور عیسائی کسی مسلمان کو عیسائی نہیں مانتا، اسی طرح مسلمان کسی قادیانی کو مسلمان نہیں مانتا. اس پر دنیا کے لوگوں کو چلانے کا کوئی حق نہیں. اور آخر میں یہ بات عرض کروں، مجھے معاف کیجیے، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے. مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو صبح 10:15 بجے برانڈس روڈ لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں
اس نے انتقال کیا ہے 1908 لاہور یا برانڈس روڈ پہ، جبکہ اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ہم یا مکہ میں انتقال کریں گے یا مدینہ میں فوت ہیں. اور انبیاء جو سچے ہیں ان کی پیشین گوئیاں ہمیشہ سچی ثابت ہوئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان جب جنگ ہوئی تو یہ ایرانی غالب آ گئے. قرآن نے یہ کہا کہ ان قریب یہ رومی غالب آئیں گے، اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 9 سال کے بعد یہ غالب آئے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، بہت ساری ایسی حضور کی پیشین گوئیاں ہیں، لیکن مرزا کی پیشین گوئیوں کا اندازہ کیجئے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو بڑے اس کے مخالفین میں تھے، یہ مجھ سے پہلے فوت ہوں گے، اور اگر نہ فوت ہوا امرتسری تو میں جھوٹا. قدرت خدا کی دیکھیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں فوت ہوا ہے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. 1948 میں فوت ہوئے. ڈاکٹر عبدالحکیم خان پٹیالوی 20 سال تک مرزا کا مرید رہا، پھر اس سے الگ ہو گئے. اور یہ پیشین گوئی کی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کہ مرزا غلام احمد 4 اگست 1908 سے پہلے پہلے مر جائیں گے. مرزا نے کہا کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ یہ مجھ سے پہلے ہلاک ہوگا. اللہ کا کرنا دیکھیے کہ مرزا 1908 میں 26 مئی 1908 میں مر گیا اور ڈاکٹر صاحب 21 جون 1923 تک زندہ رہے. عیسائی مناظر ڈاکٹر ڈپٹی عبداللہ آتھم کا مناظرہ ہوا، 15 دن مناظرہ جاری رہا، بالآخر مرزا ناکام ہوا. کہنے لگا 15 دن اب 15 مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتھم مر جائے گا، اگر نہ مرا تو میں جھوٹا. چنانچہ 5 ستمبر 1894 سے پہلے پہلے اس کے مر جانے کی غلام احمد نے پیشین گوئی کی. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ اس کی پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی 1894 کو نہیں ہلاک ہوا، ہاتھی پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا گیا امرتسر میں، اور مرزا کی ایک ڈمی بنا کے اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور 27 جولائی 1896 کو جا کر اس شخص کا انتقال ہوا. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ انبیاء ہمیشہ سچے رہے اپنی خوشخبریوں میں بھی اور اپنی پیشین گوئیوں میں بھی. مرزا کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک یہ دلیل بھی بہت بڑی ہے کہ اس نے 5 پیشین گوئیاں کی، اس سے زیادہ بھی کی، لیکن 5 نمایاں اور 5 کے 5 ہی جھوٹ ثابت. اللہ تعالی مسلمانوں کے ذہنوں میں جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اس کو ذہن سے نکالنے کی توفیق دے اور ان حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق دے کہ قادیانی مسلمانوں سے الگ ایک گروہ ہیں. اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے جو یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنا یہ آئینی طور پر ایک قانونی طور پر جرم ہے. لیکن حیرانی ہے کہ یہ دندناتے ہوئے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. انہیں جو یہاں پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے الحمدللہ، اور بہت زیادہ تحفظ حاصل ہے، انہیں وہ حقوق دیے جائیں، لیکن ان پر جو قانون اور آئین کا جو ضابطہ ہے اس کو جاری رکھا جائے اور جاری کیا جائے باقاعدہ، اور آئین کی خلاف ورزی کا ان سے خاتمہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.